Seven Road जहाँ 142 Kennedy Road South ते पहुँचो। दोनों locations दा इको ही नंबर 9058747171।
घर लेना हो अगर तो याद रखना, घर बेचना हो तो भी याद रखना, टीम ताज महल, टीम ताज महल, टीम ताज महल .ca टोनी कुरेशी की
Taj For a royal property buying or selling experience, contact Badshah of Real Estate, Tony Qureshi from Century 21 Empire Realty, 647-292-1534, 647-292-1534.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ توقیر انصاری آپ کو یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں
لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روح زمین پر پھیلا دیے اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو اور قطع مدت ارحام سے بچو کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے
آج مسلمانوں میں جو بے چینی ہے پیسے بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن بے چینی ہے وہ بے چینی کیوں ہے کیونکہ اللہ کا خوف اور فرمانبرداری ان کے پاس سے مسنگ ہے غریب رشتے دار مسکین یتیم ضرورت مند جو ہیں ان کا حق ادا نہیں کرتے ہیں حق کا مطلب ہے ٹروتھ جو ان کا حق ہے وہ ہم پر سچ ہے وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے جب یہ ہماری بے چینی دور ہوگی حج بھی کر رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں پھر پریشانی کیوں ہے کیونکہ جو دل چاہتا ہے وہ فالو کرتے ہیں جو دل چاہتا نہیں فالو کرتے ہیں قرآن میں سے
اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا
ماں باپ کا حق ان کے مرنے کے بعد بھی اولاد پر رہتا ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا اے اللہ کے رسول کیا میرے والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کی فرمانبرداری کا حق ہم پر واجب ہے جسے ہم پورا کریں آپ نے فرمایا ہاں ان کی نماز جنازہ پڑھو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو ان کے وعدے پورے کرو ان کے رشتہ داروں سے صلاح رحمی کرو اور ان کے دوستوں کا احترام کرو
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا
اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو
والدین کے بعض رشتہ داروں اور عزیزوں کا حق اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے ہر انسان رشتوں نعتوں اور تعلقات کے دائرے میں کھڑا ہوا ہے جس سے انسانی سماج وجود میں آتا ہے جن لوگوں سے خون کا رشتہ ہے اس رشتے کا لحاظ کرنا ان رشتہ داروں کا احترام کرنا انسانیت کا تقاضا اور اسلام کی بنیادی تعلیم ہے قرآن کہتا ہے رشتہ داروں کو اس کا حق اور مسکین اور مسافروں کو اس کا حق اور فضول خرچی نہ کرو رشتہ داروں کا ایک حق اسلام نے یہ مقرر کیا کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے یعنی ان سے رشتہ داری نبھائی جائے اس رشتے کو کمزور نہ کی جائے نہ رشتہ داری ختم کی جائے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے اور سب سے برا انسان وہ ہے جو قطع رحمی کرتا ہے
اور جن رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں
ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ بت باری سے پیش آتا ہوں اور میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا جو کچھ تو نے کہا اگر یہ سچ ہے تو تم ان کے منہ پر راکھ ملتے ہو جب تک تمہارا یہ عمل رہے گا اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہوتی رہے گی
اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔
لحاظ کرنا رزق میں وسعت اور عمر میں برکت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر دراز ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ رشتہ داروں کا دوسرا حق، اسلام نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کی ضرورت پوری کی جائے اور ان کی مالی مدد کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین اور رشتہ داروں کی خدمت کی توفیق دے، آمین۔
اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ،
جو رانگ ڈیزائرز ہیں ان کی وجہ سے ہم ان کا حق نہیں دے پا رہے ہیں اور ہمیشہ ہمارے بجٹ فیل ہوئے ہوتے ہیں۔ جب بھی پیسہ نکالنے وقت آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو سب سے زیادہ غریب سمجھتے ہیں۔ فضول خرچی اور دکھاوا امت کو ڈبو رہا ہے۔ ہر خاندان میں غریب رشتے دار موجود ہیں لیکن دکھاوا، فیشن پرستی اور خواہش نفسانی
کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناشکرا ہے۔ اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔
سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے۔
وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا۔
اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو۔
آپ سن رہے ہیں WTR 770 AM سازوباز براڈ کاسٹنگ سروس 24/7۔ ہمارے ریڈیو اور ٹی وی کی سروس کے لیے وزٹ کیجیے eawaz.com یا ڈاؤن لوڈ کیجیے فری eawaz آفیشیل ایپ۔ eawaz ٹی وی کو آپ تمام IPTV باکسز پر دیکھ سکتے ہیں، اور اب eawaz ٹی وی روکو ایپ پر بھی دستیاب ہے۔ آج ہی روکو ایپ اپنے اسمارٹ ٹی وی میں ڈاؤن لوڈ کیجیے بالکل فری۔
الحمدللہ البرکہ ٹریول کو خدا کے بعد آپ نے بنایا آج کا نمبر 1 عمرہ ایجنٹ ان کینیڈا۔ عمرہ کی بہترین سروسز تاکہ آپ مکمل اطمینان کے ساتھ تمام مناسک ادا کر سکیں۔
السلام علیکم، اف یو آر پلاننگ ٹو پرفارم عمرہ اور یو وانٹ ٹو وزٹ یور بیک ہوم ٹو سی یور لوڈ ونز، پلیز کال البرکہ ٹریولز۔
البرکہ ٹریول اپنے نہایت مناسب یعنی موسٹ افورڈیبل عمرہ پیکجز کے ساتھ ابھی کال کریں ایٹ 905-232-6566۔
میری لائف ہے تیز رفتار، گاڑی اور فون سروس جو بھاگے سب سے تیز، مگر
مگر کیا؟
پاکستان پیسے بھیجنے کے لیے میرے پاس ہے سب سے سست سروس۔
آپ کو یقیناً لائل ایکسچینج کی سروس کی ضرورت ہے۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور دوسرے ملکوں میں پیسے بھیجنے کے لیے سب سے ریلائبل اور فاسٹس کیش پک اپ، اینی بینک ڈپازٹ، وائر ٹرانسفر۔
لائل ایکسچینج کا کوئی ایڈریس؟
جی ہاں، لائل ایکسچینج سرو کرتے ہیں 2 لوکیشن سے، تھون کلف کے بعد اب پکرنگ میں بھی، 2085 براک روڈ نارتھ پکرنگ۔ لائل ایکسچینج کال 416-837-2675
416-845-1721۔ تو میری لائف بالکل سیٹ ہے۔
کوئی مانگے میٹھا، کوئی کہے نمکین، ایک بات تو پکی ہے کہ سب ہے اس کے شوقین۔
راجدھانی سویٹس اینڈ ریسٹورینٹ کے پیور ویجیٹیرین لذیذ کھانے جس کے سواد کے سبھی ہیں دیوانے۔ فیملی اور فرینڈز کے ساتھ آ کر کھائیے یا پھر کیٹرنگ کروائیے، مٹھائیاں ایسی کی مزہ آ جائے۔
راجدھانی
ملٹیپل لوکیشنز ان GTA۔ فار مور انفارمیشن وزٹ rajdhanisweets.ca۔
روجر کی بیسٹ پرائز اور پروموشن کے لیے کانٹیکٹ کریں وقار خان، جو روجر کی امپلائی ہیں اور 13 سال سے زیادہ تجربہ۔ روجر کی 3 سروسز کا بنڈل آفر، جس میں ٹی وی ود HD ریسیور، ہائی سپیڈ انٹرنیٹ، وائرلیس وائی فائی موڈم، فون کال ود لوکل کالنگ، لانگ ڈسٹینس بھی موجود، جس میں انلمیٹڈ US کینیڈا کالنگ اور پاکستان کے 930 منٹ۔ ٹی وی، فون، انٹرنیٹ اور روجر کی لیٹسٹ ہوم سیکیورٹی ڈیلز کے لیے رابطہ کریں وقار خان، 647-864-8000 647-864-8000۔ خوشخبری، برینٹڈ ویسٹ، مسیساگا اور ملٹن کے لوگوں کے لیے ڈینٹسٹ ڈاکٹر نازیہ رحمان کی سیکنڈ لوکیشن اب کھل چکی ہے۔ فیملی کاسمیٹک، بریسز، امپلانٹس، کلیننگ اینڈ پالشنگ، کراؤن بریجز اینڈ لیزر ٹیتھ وائٹنگ، کمپریہنسو ڈینٹل کیئر، مارننگ، ایوننگ اینڈ سیم ڈے ایمرجنسی اپوائنٹمنٹس، ڈائریکٹ بلنگ ٹو انشورنس اینڈ ایزی پیمنٹ آپشنز، او ڈی ایس پی اینڈ ہیلدی اسمائل ایکسپٹیڈ ایٹ ڈینٹسٹری آف مسیساگا۔ نیو پیشنٹس ویلکم۔ فار فری کنسلٹیشن پلیز کال ڈینٹسٹ ڈاکٹر نازیہ رحمان 905-872-1100 905-872-1100
حیدرآبادیوں کے بنائے ہوئے اصلی حیدرآبادی کھانے ایٹ بیگز گرل،
جس کے کھانے پہ آ گیا دل، بیگز گرل، دا ٹیسٹ دیٹ تھرلز، بیگز گرل،
خود کے پیسے ہوئے خالص مسالوں سے بنے لذیذ حیدرآبادی کھانے ایٹ بیگز گرل، لخمی، چکن 65 اور حیدرآبادی بریانی کا تو ہیڈ آفس۔
دھوم مچا دی کھانا حیدرآبادی، بیگز گرل،
124 Kennedy Road in Brampton, 905-230-3243. All your favorite dishes prepared to perfection at Shaheen Tikka and Kebab.
مزے مزے دے چکن ٹکے کباب، بریانی، دال تڑکا،
لاہوری سٹائل ناشتہ، مزیدار کڑھائی، ملٹ واٹرنگ کباب اینڈ سیزلنگ باربیکیو آئٹم،
شاہین ٹکا اور کباب
ان فلیمنگٹن مال۔
کیا آپ ایک کار ایکسیڈنٹ میں انوالو ہیں اور آپ کو بہترین لائر کی تلاش ہے؟ ہیموفار پریزنس کی آپ کے لیے ایک جانا پہچانا لائر ہے اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کے مسئلوں کو ان تک پہنچاتی ہوں۔ ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے۔ کار ایکسیڈنٹ میں آپ کا مشورہ لینا آپ کا قانونی حق ہے۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 416-570-0157، جی ہاں 416-570-0157۔
دانتوں کو لے کے پریشان
تو میں کر دیتی ہوں آپ کی مشکل آسان۔ فیملی ڈینٹسٹری میں ایکسپرٹ ڈاکٹر غزالہ زید سے ملیے، ا گریجویٹ فرام یونیورسٹی آف پینسلوینیا فرام امریکہ، ایکسٹریملی پولائٹ اینڈ کمفرٹیبل وتھ آل ایج گروپس۔ اب بتائیے اپنا مسئلہ انگلش، اردو یا ہندی میں۔
بک یور اپوائنٹمنٹ ناؤ ایٹ 416-945-1000 416-945-1000 اینڈ وزٹ سیڈر برے میڈیکل سینٹر ایٹ 3630 لارنس ایونیو ایسٹ، سکارورو۔ اپنے دانتوں کا کروائیں علاج ڈینٹسٹ ڈاکٹر غزالہ کے ساتھ۔
ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس، ایل ای ڈیز اور ہوم اپلائنسز کی ہاٹسٹ اور برانڈیڈ رینج کے ساتھ 0% فائنانس، گارنٹی اور لوئسٹ پرائسز اور فری ڈیلیوری ان جی ٹی اے، تو انتظار کیسا؟ ابھی وزٹ کریں ٹیلی ٹائم برامپٹن 280 ردرفورڈ روڈ یا اسپرنگ ڈیل اسکوئر شاپنگ سینٹر یا ایٹوبیکو 1770 ایلبین روڈ یا 9909 مارکم روڈ۔ مزید تفصیلات کے لیے کال کریں 9054551666۔ ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس۔
کچھ پل انسان کی زندگی میں پہلی بار آتے ہیں، اسی لیے آپ صرف ان لمحوں کو جئیں، باقی ہم پر چھوڑ دیں۔ 20 سال کا وسیع تجربہ لیے ہم ہیں وڈ بائن بینکویٹ اینڈ کنونشنل ہال، شاندار انٹیریئر، لارج ہالز، اسٹیٹ آف دا آرٹ گیسٹ رومز اور ایکسپرٹ شیفز کا انفرگیٹیبل ایکسپیرئنس۔ بنائے آپ کے ہر لمحے کو ہمیشہ یادگار۔ وڈ بائن بینکویٹ ہال، 30 وائس ریجنٹ بولیوارڈ، ٹورنٹو۔ بکنگ اور ریزرویشن کے لیے ابھی کال کریں 416-743-0003۔
عائشہ، یہ تم کیا سر پکڑ کر بیٹھی ہو؟
گھر میں مہمان آ رہے ہیں اور مجھے 10 جگہوں پر جانا پڑے گا گروسری کے لیے۔
10 جگہ کیوں، ایک ہی جگہ ہے، فاطمہ گروسرز۔
فاطمہ گروسرز؟
جی ہاں، فاطمہ گروسرز، مسالے، تازہ سبزیاں، پھل، حلال گوشت، میرینیٹڈ میٹ آئٹمس اور اسپیشل بیف سٹیکس بھی۔ گروسری کا سارا سامان ساز و آواز کے ریفرنس پر اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی۔ میکلوگلن اور برسٹل کے انٹرسیکشن پر نیو فاطمہ گروسرز، 512 برسٹل روڈ، ویسٹ آف مسیساگا، 9058487000۔ فاطمہ گروسرز، سب سے زبردست۔
ٹورانٹو میں ریسٹورانٹس بند ہو جاتے ہیں 9 بجے تک، لیکن ہم کھلے ہیں رات 2 بجے تک۔ جی ہاں، میزبان فوڈز، لیٹ نائٹ مینیو، دم کی بریانی، باربیکیو، نہاری، تندوری نان، کھیر، حلوہ اور بھی بہت کچھ، سب ملے گا رات 2 بجے تک۔ آن لائن آرڈرز یا پھر فون کال پک اپ۔ میزبان فوڈز، 50 ریکسڈیل بلیورڈ، ایٹابیکو، कॉल 647-885-7572 647-885-7572 मेजबान फूड्स।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمارے فہم مظفر آپ کے ساتھ پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں۔ آج 10 محرم کا دن ہے، آج کا پروگرام یقیناً زہیر جعفری صاحب نے ہی پیش کرنا تھا، 10 محرم کے حوالے سے وہی پیش کریں گے، مگر ہم آف کورس تاریخ کے حوالے سے ایک سیگمنٹ آپ کے ساتھ پیش کریں گے، شیئر کریں گے، جس کو جناب مجتبیٰ بھٹی کے ساتھ مجھے ریکارڈ کرنے کا موقع ملا۔ اور آج کا پروگرام اب سے اگلے 5 منٹ کے بعد، 7 منٹ کے بعد آپ ایٹ دا سیم ٹائم ہماری فیس بک پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ آئی پی ٹیلی ویژنز پہ دیکھ سکتے ہیں، ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com پہ آ کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر ہماری ایپ ای آواز آفیشیل کے نام سے ہے۔ صاحب آج 10 ستمبر کا دن ہے اور عاشورہ کا دن بھی ہے، اور یقیناً اس کے حوالے سے آج کا خاص پروگرام ہے۔ بہت شکریہ ہمارے ان تمام اسپانسرز کا جو ہمیں اس قابل کرتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ آج پروگرام میں چھوٹتے ہی میں ذکر کرنا چاہتی ہوں میگا منی ایکسچینج کا، صاحب 6 بجے تک کھلے ہیں، اور اگر آج آپ نے ڈالر پاکستان بھجوانے، آج ڈالر کا ریٹ 118.50 روپے، اٹ واز 116 یسٹرڈے، اگر آپ نے رقم بھجوانی ہے تو آج ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 118.50 روپے۔ میگا منی ایکسچینج کا نمبر 9052794754، 9052794754۔ 10 ستمبر کا دن ایک اور لحاظ سے بھی خاص اہمیت کا شکار ہے، میں بیشتر اس کے 10 ستمبر اور خودکشی کا ذکر کروں، میں ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ بہت ساری، دیکھیے صاحب، دنیا کی میں ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ایوریج ایج کا جو لائف سپین ہے، ایوریج ایج جب بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو یہ وہ دور ہے کہ انسان خود اپنی جان لینا چاہتا ہے، حالانکہ دوائیاں اور کیئر اور جو فوڈ پلانز ہیں اس کے لحاظ سے ہم اپنے ایوریج ایج کو تو ہم نے بڑھا دیا، مگر یہ وہ دور ہے جس میں انسان خود قبر میں پہنچنے کے در پہ ہے۔ ابھی جو ہمارا ادارہ ہے صحت، عالمی ادارہ صحت، اس نے کہا ہے کہ پوری دنیا کا اگر دیکھا جائے تو ہر 40 سیکنڈ میں ایک شخص خودکشی کرتا ہے، حالانکہ یہ ریٹ 9.8% اس میں کمی ہوئی ہے ان پچھلے 1-2 سالوں میں، مگر یہ ریٹ بہت زیادہ ہے۔ یقیناً اس میں ٹیکنالوجی پہ انحصار بہت زیادہ ہے، ہم اکیلے تنہا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 10 ستمبر خودکشی کا عالمی دن کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور عالمی ادارے نے دنیا بھر میں حکومتوں پر زور دیا ہے کہ خودکشی کی روک تھام کے لیے مختلف پروگرامز پر کام کریں۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ زہر تک رسائی کے لیے یہ جتنی پیسٹیسائڈز ہیں ان کے استعمال میں کمی ہونی چاہیے، کیونکہ انہیں ایزیسٹ وے یہی ہے کہ ان کو کھانے کے بعد لوگ موت کو منہ لگاتے ہیں۔ خودکشی جو ہے وہ 15 سے 29 سال کی عمر کے نوجوانوں میں موت کی سب سے بڑی، ایکسیڈنٹس اور ایکسیڈنٹس کے بعد نوجوانوں میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ خودکشی ہے، یعنی اپنے آپ کو خود مار، یہ نوجوان کا اپنا سمجھتے ہیں، اپنے المیے ہیں، جس کی وجہ سے پروبیبلی دے آر ناٹ ریڈی ٹو فیس دوز کائنڈ آف پریشرز۔ کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر اگر پوری دنیا کو دیکھا جائے تو ہر سال 8 لاکھ کے قریب افراد ہیں جو اپنی جان خود لے لیتے ہیں۔ بے شک جیسے ہم نے کہا پچھلے کچھ سالوں میں 9.8% اس میں کمی آئی ہے، مگر اس کی روک تھام بہت ضروری ہے۔ یہ تو تھی آج 10 ستمبر کے لحاظ سے ایک نیوز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ یہاں سے میں ایک اور چیز بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں، ٹوڈے از 10 ستمبر، آج کہتے ہیں کہ دنیا کے 20 امیر ترین لوگ اپنی کمپنیوں سے ریٹائر ہوں گے۔ جیک ما علی بابا کے جو فاؤنڈر ہیں، جیک ما، انہوں نے بھی آج ریٹائر ہو جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے آج اس انسان کو اتنا پیسہ دیا ہے کہ دنیا کا امیر ترین شخص کنسیڈر کیا جاتا ہے، مگر امیر آدمی جو ہے اگر وہ اپنی اساس کو بھول جائے تو پھر مسائل زیادہ کریٹ ہوتے ہیں۔ جیک ما بنیادی طور پر ٹیچر تھے، انگریزی پڑھایا کرتے ہوتے تھے، اور ظاہر ہے ٹیکنالوجی میں آئے تو علی بابا کے نام سے انہوں نے اپنی سائٹ بنائی جو کہ دنیا بھر میں استعمال کی جاتی ہے۔ ہی از ون آف دا ریچسٹ مین ان دا ورلڈ، مگر انہوں نے 55 ایئرز ان کی ایج ہونے کی ہے، تو انہوں نے وعدہ یہی دیا تھا کہ جب میری کمپنی 20 سال اس کی عمر ہو جائے گی تو میں ریٹائرمنٹ لے لوں گا۔ تو ٹوڈے ہی از ریٹائرنگ فرام علی بابا۔ اینڈ ہی سیز لک ایٹ دس دا بیسٹ تھنگ از کہ بعض اوقات میرے آپ میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں ریٹائر ہونے کے بعد اپنی ریٹائرڈ زندگی ریلیکس ہو کے گزاروں گا. وہ لوگ جو فارغ ہوتے ہیں بلکہ ان کو زیادہ بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, مگر وہ لوگ جو کام کرنے والے ہیں ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ آخر دم تک کام کرتے رہیں. جیک ما نے یہ کہا ہے, ہی اسٹارٹڈ ہز لائف ایز اے ٹیچر, اور وہیں چائنا میں اپنے ٹیچر انگریزی پڑھایا کرتے ہوتے تھے. انہوں نے آج ریٹائر ہونا ہے, ہی سیز آئی گو ٹو مائی اوریجنل کریئر جو کہ میرا ٹیچنگ تھا, اور میں ایک دفعہ پھر سے ٹیچنگ کی طرف واپس چلا جاؤں گا. آج عاشورہ کا دن بھی ہے جس کو پیش کریں گے آپ کے ساتھ جناب زہیر جعفری صاحب, آج کے پروگرام کو پیش کریں گے. مگر صاحب عراق میں یقیناً ایک دنیا اس وقت وہاں پہ موجود ہے. عراق کے شہر کربلا میں ایک مزار میں یوم عاشورہ کی مناسبت سے جاری جلوس میں بھگدڑ کے نتیجے میں 31 زائرین جاں بحق ہوئے. جو فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق عراق کی وزارت صحت نے بتایا کہ یوم عاشورہ کے موقع پر کربلا میں قائم ایک مزار پر بھگدڑ کا واقعہ پیش آیا, اور انہوں نے کہا خدشہ ہے کہ یہ ہلاکتوں میں اضافہ ہوگا. 100 افراد زخمی ہوئے ہیں, 10 کی حالت اور بھی تشویشناک بتائی جاتی ہے. 31 اینڈ یو کین امیجن, یہ جو جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور جب لوگوں کو پیچھے سے دباؤ پڑتا ہے اور مجمع اور ہجوم ہوتا ہے تو راستے میں آنے والی چیزوں کو آپ چاہیں بھی تو آپ ان کو بچا نہیں سکتے. عاشورہ کے موقع پر حالیہ تاریخ کی سب سے زیادہ ہلاکتیں آج کے دن دنیا بھر کے زائرین کربلا کرتے آئے. نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, امام حسین کی شہادت کا دن انتہائی عقیدت و احترام سے پوری دنیا میں منایا گیا اور کینیڈا میں بھی. حضرت امام حسین کو سن 680 میں کربلا میں ان کے 71 اہل خانہ کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا. دس از مائی ہسٹری. آج کا پروگرام یقیناً ابھی تھوڑی دیر کے بعد میرے ساتھ ہوں گے جناب مشتبہ بھٹی صاحب. بہت شکریہ ان لوگوں کا جو اپنا فیڈ بیک دیا کرتے ہیں. آئی تھینک ون آف مائی برادر رحمان بھائی, آپ کا بہت شکریہ. یو ٹک ٹائم اینڈ یو کالڈ می, اور آپ نے تاریخ, اور کیا کمال کا انسان ہے. میں نے کہا کہ ٹورنٹو میں ایسی ایسی شخصیتیں آباد ہیں جن کو ہم نے آج تک انکور ہی نہیں کیا, جن کو ہم نے سنا ہی نہیں آج تک. ایسی کمال کی تاریخ کا طالب علم. اور پھر ظاہر ہے جب میرے جیسا انسان اور رحمان بھائی جیسے لوگ جب ہم تاریخ کو بہت زیادہ دیکھتے بھی ہیں تو بعض اوقات دل بڑا خائف ہو جاتا ہے. اینڈ ہی واز اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ آف تاریخ, اور تاریخ کا بہت مطالعہ کیا. اینڈ ہی سیز دین لیٹر آن آئی تھاٹ کہ میں صرف قرآن اور رسول پاک کو صرف اس کے بعد سننا چاہتا ہوں, کیونکہ تاریخ ہماری تو بڑی لال سرخ تاریخ ہے. بہرحال آج کا دن میں اور کچھ بھی نہیں کہتی, نواس رسول کی شہادت کا دن ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو اسی احترام کے ساتھ مناتے ہوئے چلے جائیں. یہاں سے میں آپ کو لے کے جانا چاہتی ہوں, پاکستان میں عاشورہ انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا گیا. اینڈ آف کورس سیکیورٹی کے انتظامات بہت سخت کیے گئے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یعنی وہ جو شر پسند عناصر ہوتے ہیں وہ کہیں بھی کچھ کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل کی طرف اگر آنا چاہتی ہوں, اور صاحب دنیا میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی آج بھی چلتی چلی آ رہی ہے. فیئر کی پالیٹکس ڈیولپ ہو گئی ہے اب وقت کے ساتھ ساتھ, یعنی آپ اپنے عوام کو اتنا خوف زدہ کر دیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوف تو ویسے بھی آپ کو ہے ہی پتہ. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے 2.5 سال کے عرصے میں ہی اپنی اگلی کمپین کو سٹارٹ کر دیا ہے. اینڈ اگین ہی از ٹاکنگ لاؤڈلی اباؤٹ دی وال بٹوین امریکہ اینڈ میکسیکو. کل انہوں نے بلکہ ایک جگہ پہ اپنا ایڈریس کیا تو وہ یہ اور لوگوں سے بلکہ یہ پوچھ رہے تھے آپ کیا سننا چاہتے ہیں, یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ یا امریکہ. اینڈ آف کورس پیپل وانٹ ٹو لسن یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی کمیشنر جان بولٹن کو ان کے عہدے سے فارغ کیا ہے. امریکی صدر نے سماجی روابط کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کیا ہے کہ میں نے جان بولٹن سے ان کا استعفیٰ مانگا تھا. ایکچولی انہوں نے ریزائن کیا. وانس ہی ریزائن تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ استعفیٰ تو میں نے ان سے مانگا تھا. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے گزشتہ رات جان بولٹن سے کہا تھا ان کی سروسز وائٹ ہاؤس کو مزید درکار نہیں. امریکہ کے صدر نے یہ بھی کہا کہ ان کی جگہ نئے قومی سلامتی کمیشنر کا اعلان آئندہ ہفتے میں کیا جائے گا. جان بولٹن کو ان کے عہدے سے ہٹائے جانے کی تفصیلات تو نہیں بتائی گئی, تاہم انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ جان بولٹن کے موقف سے مجھے اختلاف ہے. بعد میں جان بولٹن نے عہدے سے فارغ کی جانے کی رپورٹس کو مسترد کر دیا تھا. گزشتہ دنوں امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے افغان طالبان سے من مذاکرات معطل کرنے کے اعلان نے سب کو حیران کر دیا, اور آپ پتہ یہ طالبان نے بھی تھریٹ کیا ہے کہ آگے کے معاملات اور بھی سنگین ہوں گے. امریکی صدر کے ٹویٹ سے کچھ ہی دیر پہلے وائٹ ہاؤس کی پریس آفس نے کہا تھا کہ جان بولٹن کچھ ہی دیر میں امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو کے ہمراہ دہشت گردی کے مسئلے پر پریس کانفرنس کریں گے. دوسری جانب جان بولٹن نے کہا ہے کہ انہیں عہدے سے ہٹایا نہیں گیا بلکہ وہ خود مستعفی ہونا چاہتے تھے. جان بولٹن نے سماجی روابط کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کیا کہ میں نے گزشتہ رات مستعفی ہونے کی پیشکش کی تھی, جس پر امریکی صدر نے کہا کہ کل بات کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا انہوں نے کسی امریکی عہدیدار کو اختلافات کے باعث عہدے سے ہٹایا ہو. مارچ 2018 میں امریکی صدر نے سیکرٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹیلرسن کو ان کے عہدے سے برطرف کرنے کا بھی اعلان کیا تھا. ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ آف امریکہ نے کہا کہ ریکس ٹیلرسن کی جگہ وہ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر مائک پومپیو کا نام دیں گے. امریکہ کی سیکرٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹیلرسن نے 20 جولائی کو پینٹاگون میں ایک اجلاس کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو احمق کہا تھا اور مستعفی ہونے کی دھمکی بھی دی تھی. یہ ریکس ٹیلرسن نے, واز آرمی جنرل. عالمی میڈیا کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ واقعے کے بعد نائب صدر مائک پینس نے ٹیلرسن سے بات کی تھی, انہیں کم از کم ایک سال تک عہدہ نہ چھوڑنے پر زور بھی دیا تھا. نائب امریکی صدر کے علاوہ اس وقت کے ہوم لینڈ سیکیورٹی سیکرٹری جان کیلی اور ڈیفنس سیکرٹری جے میٹس نے بھی ٹیلرسن کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے تعلقات کو بہتر کرنے کی تجویز دی تھی. بہرحال صاحب, میک لانگ اسٹوری شارٹ, امریکی صدر سے اختلاف کے باعث قومی سلامتی کے مشیر بھی فارغ ہو گئے. دس از امریکہ. آئیے دو گھڑی کے لیے آپ کو اسرائیل بھی لے کر کے چلتی ہوں. آپ کو پتا ہی ہوگا کہ اسرائیل میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اسرائیل کے صدر بنجامن نتانیاہو نے اپنی قوم سے وعدہ کیا ہے کہ غرب اردن کو میں اسرائیل میں شامل کروں گا. He has delivered so many things and I know دنیا کے امن سے کسی کو کیا لگتا ہے. نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیل کی حاکمیت کو وادی اردن اور شمالی بحیرہ مردار تک یعنی ڈیڈ سی تک لے جائیں گے اور دائیں بازو کی جماعتوں میں بہت مقبول ہوگا, جن کی حمایت کے لیے جو نتنیاہو ہیں وہ کوشاں بھی ہیں. فلسطینی چاہتے ہیں کہ غرب اردن کا تمام علاقہ ایک دن ان کی ریاست کا حصہ ہو, پیلسٹائن کا حصہ ہو. انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے امن کے ہر امکان کو تباہ کرنے کی کوشش قرار دیا. اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے وقت غرب اردن پر قبضہ کر رکھا ہے, لیکن اسرائیل میں شامل نہیں کیا گیا. منگل کو اسرائیل میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں, جس میں نتنیاہو کا مقابلہ دائیں بازو کی ایسی جماعتوں سے ہوگا جو غرب اردن کو اسرائیل میں ضم کرنے کی حمایت کرتی ہیں. نتنیاہو, جو دائیں بازو کی جماعت لیکوڈ پارٹی کے سربراہ ہیں, اپنی انتخابی مہم میں آج کل مصروف ہیں. اور نتنیاہو نے اب یہ کیوں کہا؟ کہتے ہیں کہ 6 ماہ میں دوسری بار اسرائیل میں 6 مہینے پہلے الیکشن ہوئے تھے. عوامی جائزوں کے مطابق اس بار بھی سخت مقابلے کی وجہ سے نتیجہ اسی طرح کا ہوگا جیسا 6 مہینے پہلے ہوا تھا. اپریل میں انتخابات کے بعد کسی جماعت کو واضح برتری نہ ملنے کی وجہ سے کوئی حکومت بنا نہیں پایا تھا. ٹی وی پر ایک تقریر میں بنجامن نتنیاہو, پرائم منسٹر آف اسرائیل, نے کہا تھا کہ اگر میں اسرائیل کے شہریوں سے ایسا کرنے کے لیے واضح مینڈیٹ حاصل کر لیتا ہوں تو میں آج اپنے ارادوں کا اعلان کرتا ہوں, جن کا اطلاق اگلی حکومت قائم ہوتے ہی ہو جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مقبوضہ اردن میں قائم تمام یہودی بستیوں کو بھی اسرائیل میں شامل کر دیں گے, لیکن اس کے لیے عوام کو امریکی صدر ٹرمپ کے دیرینہ امن معاہدے کی اشاعت کا انتظار کرنا پڑے گا. اسرائیل نے 1967 میں جنگ کے دوران غرب اردن یعنی اردن کا مغربی حصہ, مشرقی یروشلم, غزہ اور شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ 1967 میں کیا تھا, اور اس نے مشرقی یروشلم کو سن 1980 میں, گولان کی پہاڑیوں کو سن 1981 میں عملاً اپنا حصہ بنا لیا تھا. تاہم اس اقدام کو بین الاقوامی سطح پر قبول نہیں کیا گیا تھا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آنے سے پہلے اپنی حکومت کی پالیسی کے برعکس ان دونوں فیصلوں کو قبول کر لیا, اور آپ کو امریکہ کی کونسلیٹ یروشلم میں منتقل بھی ہو گئی. غرب اردن کی حیثیت کا فیصلہ اسرائیل فلسطینی تنازع کی تہ تک جاتا ہے, اور اسرائیل نے غرب اردن اور مشرقی یروشلم میں 140 آبادیاں قائم کی ہیں, جنہیں بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی کہا جاتا ہے, جبکہ اسرائیل ان کو غیر قانونی تصور نہیں کرتا. یہ تو تھی آج تک کی اہم نیوز. صاحب, ہمارے ایک اسپانسر ہیں افضل پراچا, انہوں نے بتایا کہ گیلریا ایٹ دا پارک, بیوٹیفل بیوٹیفل, یہ ڈیو پوائنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے, یعنی मिड डाउन टाउन का प्रोजेक्ट है, डाउन टाउन में बिल्डिंग्स को हाथ नहीं लग रहा। गैलरिया का ये प्रोजेक्ट है, वीआईपी एजेंट इंसेंटिव है, प्लैटिनम डिपॉजिट स्ट्रक्चर आपको मिल सकता है, कैप्ड डेवलपमेंट चार्जेस हैं, फ्री असाइनमेंट है, राइट टू लीज आपको मिलता है। प्राइसेस 4,87,000 से शुरू होती हैं, दो बेडरूम की जो प्राइस है, एक बेडरूम 487 पे स्टार्ट हो रहा है, दो बेडरूम 614,000 विच इज़ अ वेरी गुड प्राइस। अगर आपको डाउन टाउन में जाते हैं तो दो बेडरूम आपको 8,00,000-9,00,000 से कम का नहीं मिल रहा। अगेन आप अफजल पराचा साहब से बात कीजिएगा, गैलरिया का ये प्रोजेक्ट है, वन बेडरूम 487 से स्टार्ट हो रहा है, टू बेडरूम 614K से स्टार्ट हो रहा है। अफजल पराचा 4647-8904205 if you are ready, please don't miss it. अफजल पराचा के पास एक और डिटैच हाउसेस का भी प्रोजेक्ट है जो कि ओशवा में, 5,99,000 से डिटैच घर, बिल्कुल साहब डिटैच घर ओशवा में 599 से, 30 फीट की लॉट है, एक्सक्लूसिव ब्रोकर इवेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है अफजल पराचा से आप राबता कीजिए 6478904205 8904205। मेज़बान रेस्टोरेंट का बहुत शुक्रिया, हमारे स्पॉन्सर है मेज़बान रेस्टोरेंट और वो कहते हैं एपिटाइजर है मेज़बान तंदूरी बारबेक्यू, वेजिटेरियन फूड है चिकन बारबेक्यू, लैम्प फिश, डेली स्पेशल्स मिलते हैं। आप साज़ो आवाज़ का हवाला ज़रूर दीजिएगा, हैदराबादी बिरयानी, दम की बिरयानी मिलती है। और यह है मेज़बान फूड एंड रेस्टोरेंट, 50A रेक्सटेल बुलेवार्ड इटोबिको में, 50A रेक्सटेल बुलेवार्ड इज़लिंगटन एंड आई थिंक एल्बियन के इंटरसेक्शन पे मिलेगा मेज़बान फूड एंड रेस्टोरेंट। हैदराबादी खाने हैं, फिश खानी है, चिकन है, वेजिटेरियन है, तो हैदराबादी सॉरी मेज़बान फूड रेस्टोरेंट का नंबर 6478857572 उनका नंबर है। माजरत साहब, आइए मैं आपको उस सेगमेंट की तरफ लेके चलती हूँ जो कि महरम उल हराम के हवाले से है, यानी आज का दिन और इस वाक्य की समाजी सियासी और रूहानी पहलुओं पर जिक्र करते हैं। मेरे साथ हैं जनाब मुश्तबा भट्टी साहब, समाप्त फरमाइए। जी साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हम आरिफ अहमद जफर आपके साथ। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से मुहर्रम का महीना, ये महीना हम तमाम मुसलमानों की ज़िंदगी में ख़ास अहमियत का हामिल है। यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हसन इमाम हुसैन का जिक्र आता है इस महीने में। 10 मुहर्रम का दिन मेरी और आपकी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है। मेरा इल्म तो जितना है सो है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ टोरंटो के उन तमाम लोगों की जिनके पास इल्म भी है और उस इल्म को फैलाने के लिए वो अपनी कोशिश और काविश में, हमें से हर इंसान अपने तई कोशिश और काविश करता है। मुज्तबा भट्टी साहब बहुत खूबसूरत प्रोग्राम सीरतुन्नबी के हवाले से पेश करते हैं। हमारा ये प्रोग्राम जो सीरतुन्नबी का भी मुज्तबा भट्टी साहब पेश करते हैं, एग्जैक्टली कुरान पाक की आयात की रोशनी में उस प्रोग्राम को तरतीब दिया जाता है। आज हमने ख़ास मौका हासिल किया और मैं उसके लिए एहसानमंद हूँ जनाब मुज्तबा भट्टी साहब की कि आपने अपने वक्त में से वक्त निकाला, और यही सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। मुहर्रमुल हराम के हवाले से बात करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, मैं तो जब कभी इसके बारे में सोचती भी हूँ तो मैं कहती हूँ अपनी औलाद कितनी प्यारी लगती है, और बड़ों का कॉल है, बड़ों का कहा है कि असल से सूद प्यारा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे,
یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے اس کائنات کو ترتیب دیا گیا تھا ان کو ان تمام کانسیکوینسز کا علم تھا. دس محرم کوئی عام دن نہیں, یعنی حضرت آدم کی پیدائش سے لے کے دنیا کے فنا ہونے تک دس محرم کا جو رول ہے ہم تمام کی زندگی میں, مجھے اور آپ کو تھوڑا بہت اس کے بارے میں ضرور علم ہے, مگر ہم یقیناً بڑھیں گے جناب مشتبہ بھٹی صاحب کی طرف. ڈیٹیل انفارمیشن تو جناب مشتبہ بھٹی صاحب ہی ہمیں فراہم کریں گے. امام حسین حضرت ابو طالب کے بیٹے, آپ کے چچا زاد بھائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے, ان کے بیٹے تھے. اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا کا جب ذکر کرتے ہیں, خاتون جنت ہم ان کو کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی, ان کے دونوں بیٹے. بہرحال یہ تاریخ ہماری دل دہلا دینے والی ہے, یعنی وہ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے نام کے ساتھ میں جیتی ہوں, جن کی میں سفارش کی طالب ہوں, جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات ترتیب دی, ان کے نواسوں کے ساتھ کیا ہوا. مجتبہ بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اور سب سے قیمتی چیز اس دنیا میں وقت ہے, آپ کے وقت کا بہت شکریہ.
شکریہ. اور آپ نے مجھے یہ ایک سعادت بخشی کہ میں آج اس موضوع کے اوپر بھی کچھ ہم بات کریں, اور اس کو اس کے صحیح پرسپیکٹو میں جو تاریخ کا ہے اس انداز میں دیکھیں. جیسے آپ نے اپنے انٹرویو میں بھی بتایا کہ رینڈملی واقعات کا تقریباً مسلمانوں کو معلومات ہیں. ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کو ایک سیکوینس میں لے گئے تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ کہانی کیسے سٹارٹ ہوئی اور کہاں پہ یہ ختم ہوئی. میں اس سارے واقعے کو تین طریقوں سے یا تین جہتوں سے دیکھتا ہوں. وہ تین جہتیں یا جو میرا تھیسس ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ایک اس واقعے کی ایک پہلی پوزیشن یہ ہے کہ یہ سماجیات سے متعلق ہے. جو سوشل فیبرک تھا اس وقت کا اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے تھا, کس طرح سے وہ نیٹڈ تھا. دوسری اس کی پوزیشن یہ ہے کہ سیاسیات ہے اس میں. اور تیسری پوزیشن جیسے اب آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ایک روحانی حیثیت ہے.
صحیح.
تو اب ہم ان تینوں جہتوں کو دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے اس سارے واقعے میں پلے کرتے ہیں اور روحانی طور پر یہ کیوں ہوا.
مجتبہ بھائی آپ, میں نے بتایا نا کہ آپ علم کا ذخیرہ ہیں, مجھے بہت اگین میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. میرا نا ظاہر ہے بینگ اے وومن شاید ایموشنل لنک کی بات کر لیں, آپ یقین کیجئے گا میرا دل بھر آتا ہے. یہ کہنے کی بات نہیں کہ وہ بچے پیدا ہوئے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو, میں وہ روحانی لحاظ سے زیادہ سوچتی ہوں اس کو کہ رسول پاک ان کو اپنی کمر پہ کھلاتے تھے, ان کے نام رکھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رول تھا, بیٹی کے بچے تھے, ان ہونٹوں پہ میرے اور آپ کے بچے, ہم کیسے اپنے بچوں کو چومتے ہیں, پیار کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرے پہ بھی بوسا دیا ہوگا, ان کے لبوں پہ بھی بوسا دیا ہوگا. میں اس کو لیتی بہرحال.
ہاں میں آپ کی اسی بات سے جواب دوں گی, میں اسی کو بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. ایک ہے کہ اس واقعے کو سننا, ایک ہے اس واقعے کو محسوس کرنا. جب آپ محسوس کریں گے تو آپ یقین جانیں ریسپیکٹو آف اے مسلک, کسی بھی مسلک میں جب آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ کے یہ رگو پہ میں یہ داخل ہوتا ہے, پھر آپ کا وہ جو دل ہے جیسے ہی وہ نرم ہوتا ہے تو اس کے اندر سے جو محسوس پھر آپ کے آنسو نکل.
بالکل صحیح کہا.
یہ ایک محسوسات کا تعلق ہے.
بالکل صحیح.
اب وہ ہم محسوسات تک جائیں گے
بالکل,
لیکن یہ سلسلہ چل ہے سماجیات سے. سماجیات میں اب آپ نے ہمارا اس میں ذکر کیا کہ ہم سیرت النبی کا جو پروگرام کر رہے ہیں, ابھی ہمارے پچھلے دو تین ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بات اسٹیبلش کی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نیچے تک جب ہم پہنچے ہیں تو وہاں پر عبد مناف ایک بڑی قابل قدر شخصیت جو قریش میں ہیں, ان کے چار بیٹے تھے. ایک کا نام تھا ہاشم, ایک کا نام تھا عبد شمس, ایک تھے ان میں مطلب اور ایک تھے نوفل. نوفل تین بھائیوں میں سے جو ستے لیتے, یہ تین بھائی ایک ہی ماں سے ہیں, نوفل دوسری ماں سے ہیں. اچھا, اب جو عبد شمس ہیں ان کا خاندان اور جو ہاشم کا خاندان ہے, اب یہ دونوں ایک ہی باپ سے چلے, لیکن آگے چل کے ان کے اندر جو ایک خاندانی چشمک ہوتی ہے نا, یا باہمی حسد و رشک, جو بھی آپ کہیں, رشک تو پوزیٹیو سنس میں ہے, جو بھی تھا وہ آپس میں چل کے نیچے
فیملی پولیٹکس,
یس, وہ ہر یہ مطلب ایک سم تھنگ ویری نیچرل,
سماج کا حصہ,
سماج کا حصہ. تو یہ ایک فیبرک تھا اس وقت جو ہمارا وہاں پہ اس سوسائٹی کا بنا ہوا تھا. اور عبد شمس کا اب قبیلہ نیچے چلا, عبد شمس کے اس کا بیٹا آگے حرب, اور حرب کے بعد آگے امیہ, اور امیہ کے بعد آگے ابو سفیان. تو اس طرح سے ان کا یہ سلسلہ چلا. اور ادھر ہاشم کے بعد جو ہے نا وہ عبد المطلب, بیٹے کا نام ان کا شہبہ تھا لیکن وہ عبد المطلب کے نام سے پڑ گیا, پھر ان سے نیچے عبداللہ, اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے نا یہاں پر چلا. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے بادشاہ نہیں تھے, وہ نبی تھے, اور نبوت کے جو میسج تھا جو ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مشن دیا ہوا تھا, اس مشن کی تکمیل میں وہی زندگی جو ہے نا انہوں نے صرف کی, 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے 23 سال صرف کیے. اب چونکہ بنو ہاشم اور بنو امیہ جو تھے وہ سرداری میں تھے اپنے خاندان کے معاملات دیکھنے کے, وہ جو قریش کا بڑا قبیلہ تھا اس میں امیہ, بنو امیہ کے پاس تھی سرداری اور سفارتکاری, ہاشم کے خاندان کے پاس تھی سکایا اور حجاج جو وہاں پر آتے تھے بیت اللہ میں ان کی خدمت. اب ہاشم کا خاندان جو ہے نا یہ تو چل رہا ہے, لیکن جب ہاشم کے خاندان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے
تو نبوت آ گئی,
نبوت بھی آ گئی, اب مقام بھی بڑھ گیا. مقام تو ہاشم کا پہلے بھی بڑا ہوا اس طرح سے تھا کہ وہ دور اور اطراف و اکناف میں مشہور ہوئے تھے کہ لوگ آتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ بھائی ہاشم ہماری خدمت کر رہے ہیں, تو ان کے نیچے پھر یہ سارا سلسلہ عبد المطلب تک بھی چلا گیا. اب یہ ان کو جو یہ فضیلت مل گئی نا نبوت کی, وہ اب کسی اور کے پاس ہے نہیں. اب یہ اپنا پیغام دے رہے ہیں تو وہ پیغام کو کچھ جھٹلا رہے ہیں اور کچھ مل رہے ہیں ساتھ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال انہوں نے مکہ میں ٹف ٹائم بھی دیا, اور اس میں یہ بن امیہ بھی شامل ہے اور قبائل بھی ساتھ تھے شامل جو رسول شریک بھی ہوتے تھے اور ٹف ٹائم بھی دیتے تھے. مدینہ منورہ میں آ گئے, پھر ان کی آپس میں جنگیں بھی ہوئی. اب یہ ان کا آپ سوشل فیبرک دیکھ لیں کہ جو قبائلی چشمک ہے وہ چل رہی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک تو وہ جنگوں میں تبدیل ہوئی, اور اس وقت یہ صورت حال تھی کہ چونکہ وہ مشن آ رہا تھا اسلام کا, تو اس وقت مخالفت کی بنیاد وہی تھی کہ یہ نبی ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے. خیر یہ سلسلہ چل گیا. بعد از رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب معاملات جو ہے نا وہ گڑبڑی کی طرف جانا شروع ہوتے ہیں. پہلا تو سلسلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے اوپر ہی ہوا, لیکن یہ ہے کہ وہ باہم مشورے سے ابو بکر صدیق بھی بن گئے, ابو بکر صدیق کے بعد باہم مشورے سے حضرت عمر بھی بنے اور حضرت عثمان بھی. حضرت عمر نے 10 سال جو حکومت کی ہے اس میں انہوں نے پورا اسلام کا جو نظام ہے
بالکل
انہوں نے کھڑا کیا, عمارت کھڑی کی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے, بادشاہ نہیں تھے, ٹھیک ہے, لیکن جب تک وہ موجود تھے تو حکم انہی کے ہی چلتے تھے سارے. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہتے بھی تھے, لکھتے بھی تھے نا, تو یہ نہیں کہتے تھے کہ میں مدینہ کا کوئی نبی یا حاکم بول رہا ہوں, وہ لکھتے تھے کہ محمد رسول کی طرف سے خط جاتا تھا,
صحیح
پیغام جاتا تھا جو بھی. تو باقاعدہ نظام, جو باقاعدہ مدینہ کا نظام بنا ہے وہ حضرت عمر کے دور میں بنا ہے, جس میں سارے محکمے اسٹیبلش ہوئے اور وہ گورننس کے سب سے اعلی مقام پر تھے,
صحیح
اپنی
خلافت میں
جب جی آئے. انہوں نے اس ریاست کو 10 سال میں مدینہ کی ریاست کے ڈانڈے کہاں کہاں تک پہنچ گئے, ایران فتح ہو گیا, روم فتح ہو گیا, روم کا کچھ حصہ ان کے دور میں فتح ہو گیا, اور شام, عراق, یہ سارے ایریا جو ہے نا وہ اسلامی سلطنت کے اندر مل گئے. امام جب حضرت عمر فاروق کا وصال ہوا تو اس کے بعد انہوں نے 6 آدمیوں کو نامزد کر دیا, ان کا آپس میں مشورہ کرو, ان 6 میں سے آپ چننا, ان کے باہر سے نہ ہو گئی. یہ خلافت کے لیے ان میں حضرت علی کا بھی نام تھا, حضرت عثمان کا بھی نام تھا, حضرت زبیر کا تھا, عشرہ مبشرہ میں سے تھے. بولو اب ان 6وں میں سے حضرت عثمان پر اتفاق ہوا باہم مشورے سے. حضرت عثمان نے جو خلافت سنبھالی تو وہ جو پورا پچھلا نظام چل رہا تھا وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ حضرت عثمان کے 10 سال تک
ساتھ رہا,
ساتھ وہ اسی اسٹرانگ ہی رہا. اب چونکہ ہم پیچھے سے چل کے آ رہے ہیں نا کہ ایک بنو امیہ اور بنو ہاشم, حضرت عثمان تھے بنو امیہ میں سے. اب وہ جو خاندانی چپکلش ہے نا, اس طرح سے نہیں ہے کہ اموی کھڑے ہو گئے ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بھی اب ہم بڑے فوقیت میں آ گئے ہیں, اب ہم ہاشم کو یا خاندان ہاشم کے ساتھ ہم کوئی رقابت جو ہے نا وہ رکھتے ہیں. انہوں نے نہیں کیا, امویوں نے. لیکن امویوں کے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ چونکہ اتنی سلطنتیں بڑھ گئی باہر بیٹھے ہوئے تھے, اس میں ایک کریکٹر تھا, اس کا نام تھا عبداللہ بن سبا. وہ یمن کا رہنے والا تھا, یہودی تھا, اور یہودیت سے ہی پھر اس نے اسلام کی طرف آیا, لیکن وہ اسلام کا لبادہ اس نے اوڑھ کر یہ کوشش کی کہ میں, چونکہ اسلام سے یہودیوں کو بہت زخ پہنچ چکی ہے تو میں اس کا کوئی نہ کوئی تدارک کروں گا. وہ بڑا جو ہے نا ہوشیار انسان تھا ذہنی طور پر, جو سازش ذہن کے ہوتے ہیں,
عبداللہ بن سبا.
یہ نہیں کہ وہ حضرت عثمان کے وقت میں اسلام نہیں لایا تھا, اسلام تو وہ پہلے سے لا چکا تھا, حضرت ابو بکر صدیق کے وقت سے بھی مسلمان ہو چکا تھا, لیکن وہ
پلاننگ میں تھا,
اپنے پلاننگ میں تھا, لیکن چونکہ حضرت عمر کا دبدبہ ہی اتنا تھا کہ وہ اپنے ان خیالات کو جو ہے نا جو اس کے تھے وہ نہیں کر سکے, لیکن اس نے اپنے آپ کو یہ اسٹیبلش کر لیا کہ وہ ایک بہت پارسا بزرگ ہے. اب حضرت عمر کے وقت سے وہ نکل کے شام کے ایریے میں چلا گیا. اب وہاں پر وہ جاتا تھا تو حضرت عثمان کے خلاف اس نے اب پروپگنڈا شروع کر دیا کہ یہ تو اموی ہیں اور خلافت انہوں نے ہم سے جو ہے نا وہ زبردستی لی ہوئی ہے, اور خلافت اصل میں حق جو ہے نا وہ اہل بیت کا ہے اور خاندان ہاشم کا ہے. اب وہ اپنے اس پروپگنڈے کی ترویج کرتا تھا, بتاتا تھا. جب وہ اس نے یہ باتیں شروع کی تو उसके एक हल्का बनता गया, क्योंकि वो अब पारसाई के तो अपना वो दावा दिखा चुका था कि लोगों का हल्का आता वो बैठता तो दर्स और तदरीस वो इस तरह से करता रहता, तो लोगों का वो जो माइंड है ना वो मेकअप कर रहा था। अब शाम में अमीर माविया की हुकूमत थी, तो इसको यहां से पता लगा कि यहां भी मेरा शायद इतनी जल्दी काम ना बने, तो ये मिस्र नया फतह हुआ हुआ था तो वो मिस्र में चला गया। अब वहां उसको बड़ी आजादाना अपनी ये प्रोग्राम और अपने मिशन की तकमील के लिए मवाद मिल गया और मौका मिल गया। उसने वहां पर एक अपनी जमात तैयार की, कूफा में भी उसके बंदे तैयार कराया था, शाम में इस इलाके में और मिस्र में। अब जो हजरत उस्मान के आखिरी दो साल आए, उस दो सालों में इसने ये पब्लिकली बात जो है ना वो छोड़ दी कि देखे ये उंगलियों ने क्या किया, हजरत उस्मान गनी जो है ये अकरबा परवरी कर रहे हैं, बहुत पोस्टों पर इन्होंने उंगलियों को लगाया हुआ है और जो इनका हक भी नहीं बनता, और उसके मुकाबले में वो आम आदमी की भी नहीं सुनते और बनू हाशिम जो है उनको भी वो मकाम नहीं देते। अब ये सारा प्रोपेगेंडा उसने चला चुरू के उसने कहा अभी ऐसे है कि आप लोग जाओ मदीना में और उस्मान से दस्तबरदारी का मुतालबा करो।
अच्छा,
कि वो अब खलीफा नहीं और खिलाफत का हक नहीं है, वो खिलाफत छोड़ें और नया खलीफा बनाते हैं हम और खानदान हाशिम से बनाएंगे।
अच्छा,
अब ये 800 आदमी जो है ना वो हज के बहाने इकट्ठे, इतना बड़ा काफिला तो नहीं चल सकता था ना कि भाई किसी एक ही इरादे से जाए, लेकिन इरादे इनके यही थे। अब ये हज के इरादे से निकलेंगे, हम हज पे जा रहे हैं और ज़ाहिर मदीना में पड़ाव करना। अब ये मदीना में आ गए और वहां आकर इन्होंने हजरत उस्मान से वही दस्तबरदारी का मुतालबा कर दिया उन 800 लोगों ने।
अच्छा,
कि आप दस्तबरदार, आप खलीफा बनने के काबिल नहीं है और हम जो है ना अब आपसे ये इसकी दस्तबरदारी करा कर ही जाएंगे या हम आपको कत्ल कर देंगे। अब मदीना के अंदर ये एक शोरश जो है ना बर्पा हो गई। अब उस वक्त मदीना में बहुत बड़े कुबार सहाबा थे, अशरा मुबशरा में से मौजूद थे, हजरत अली मौजूद हैं, इब्ने अब्दुल वो जुबैर बिन अल अवाम हैं, तला हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं, ये सब मतलब कि मदीना तो भरा हुआ था ना उस वक्त। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ये शोरश ना हो। हजरत अली ने हजरत उस्मान को ये कहा कि हम इन लोगों को काबू कर सकते हैं और आपकी हुकूमत है, आप तो फौज के मालिक हैं, आप फौज को बुलाएं और इनका मुकाबला करें और इनको यहां से दफा करें। हजरत उस्मान गनी चूंकि बहुत नरम तबीयत थे, हलीम थे बहुत, वो ये कहते थे कि मैं मदीना में
खून खराबा
नहीं चाहता, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन मुझे मदीना तो रसूल का जो है ना वो बहुत पास है, मैं यहाँ पे किसी तरह से कोई खून खराबे के मामले में नहीं जाता। बहरहाल कुबार सहाबा थे, उन्होंने वो जो 800 बंदे गए थे उनके जो बड़े उनमें थे अश्तर नखई उनमें एक था जो जिनसे वो बातचीत की और उनको समझा बुझा कर उनको कहा आप वापस जाओ। हजरत उस्मान ने अपने तमाम जितने उन्होंने इस्लाम के लिए सर्विसेज की दी थी उनके हवाले भी दिए उनको कि भाई मैं इसमें किसी तरीके से कोई अकरबा पर आप जितनी बातें कर रहे हो ये गलत है। और कुबार साहबा ने भी कहा क्योंकि उनके ऊपर उनके अलावा मदीना के लोगों ने कोई इल्जाम नहीं धरे, अगरचे उसमें जब ये लोग वापस जा रहे थे 800 बंदे आप वापस जा रहे हैं, हजरत उस्मान गनी का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था जो उनके
एडवाइजर
को देखता एडवाइजर भी था وہ ان کا کزن تھا, اس کا نام تھا مروان بن حکم. وہ ایک چالاک انسان تھا. وہ حضرت عثمان غنی سے برابر اوپر اوپر وہ اپنی باتیں کی, چونکہ اب وہ اتنے کنٹرول میں تھا تو جو اس کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت کی, وہ ان کو احکامات بھی پاس کیا کر دیا کرتا تھا. اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے اس اپنی حیثیت کا اس نے ایک خط لکھا, اور چونکہ مصر کے لوگ اس میں زیادہ تھے اس نے مصر کا جو والی تھا اس کو خط لکھا کہ جب یہ لوگ واپس آئیں وہاں پر تو ان ساروں کو قتل کر دو,
800 کے 800 بندوں کو
جو مصر میں پہنچیں گے باقی ایریا میں. تو انہوں نے ایک اپنا قافلہ جو ہے نا وہ قاصد اس کو بھیج دیا جا کے وہ خط دے. اب یہ 800 بندے بھی واپس جا رہے ہیں, وہ بھی واپس جا رہا ہے. تو وہ راستے میں وہ جو قاصد جا رہا تھا نا, 800 بندوں نے ان کو انٹرسپٹ کر لیا, کہ روک لیا, دیکھا کہ بھی کون ہے تم کیا ہو. اس کی جب تلاشی لی
تو یہ خط نکل آیا,
وہ خط نکل آیا اس میں سے. اب تو وہ جو پہ سوج ان کو راضی کر کے واپس بھیج رہے تھے, اب وہ بھی پڑ گئے. اب انہوں نے کہا اچھا یہ ہے وہ سازش جو ہمارے خلاف عثمان کی طرف, کیونکہ اس کے اوپر مہر بھی لگی ہوئی تھی خط کے اوپر, وہ خط ویلیڈیٹ ہوتا نہیں تھا جب تک کہ خلیفہ کی مہر نہ ہو, اور وہ مروان بن حکم کے بعد مہر بھی ہوتی تھی سارا بھی. اب وہ واپس آ گئے وہ 800 کے لوگ. اب ان کو جتنا بھی انہوں نے منانے کی کبار صاحب نے کوشش کی, انہوں نے کہا نہیں یہ تو خلیفہ کی رضامندی کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ خلیفہ کی مہر لگی ہوئی ہے. تو یہ تو عثمان غنی نے از خود خط لکھا ہے.
اچھا
تو اب ہم جو ہے نا ان کی جان لے کر ہی جائیں گے, یہ معاملہ اب ہمارے لیے کوئی یہ مذاکرات کا رہا نہیں ہے. حضرت عثمان کو اس بات کا علم نہیں تھا جب انہوں نے یہ خط پیش کر دیا تو سوائے ماننے کہ اب کیا ہے, اب تو تیر بننے وہی نکل چکا تھا. اب انہوں نے محاصرہ کر لیا حضرت عثمان کے گھر کا اور پانی بند کر دیا, یہ ظاہر ہے یہ نکلیں گے تو ہم ماریں گے. اب وہ باہر نہیں آ رہے حضرت عثمان غنی وہاں پہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے سمجھانے کی کوشش کی اور حضرت عثمان کو بھی بتایا, اور یہی پھر کہا کہ اپنی فوج کو بلائیں ان کے مقابلے میں. 800 بندوں کا ہم اس طرح سے تو انڈیویجولی مقابلہ نہیں کر سکتے نا, لیکن پھر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ نے حضرت امام حسن امام حسین کی وہاں پہ ڈیوٹی بھی لگا دی کہ یہ دروازے پر رہیں جو تاکہ اندر کوئی اس طرح سے داخل نہیں. لیکن انہوں نے بزور ان کے گھر میں داخل ہو گئے, دیوار پھاند کر چھت پر چڑھ کر جو اندر داخل ہو کر قرآن, حضرت عثمان اس وقت تلاوت میں مصروف تھے اور قرآن پاک پڑھ رہے تھے, سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی تھی جس طرح سے فصل یکفی قوم اللہ والسمیع العلیم کی آیت بھی ہو, تو اس پر انہوں نے شہید کر دیا حضرت. ان کی جو بیوی تھی نائلہ وہ بچانے کے لیے گھر میں موجود تھی, وہ آئیں تو ان کو بھی وار ہوا, ان کی انگلیاں کٹ گئیں, یہ شہید ہو گیا. اب 3 دن تک مدینہ میں انہوں نے خوب ادھم مچایا رکھا. حضرت عثمان کی لاش پڑی رہی, 3 دن تک دفن نہیں ہوئی. پھر دفن کے معاملے پر بھی اختلاف ہو گیا کہ وہ دفن کرنا چاہ رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت عمر کے, انہوں نے کہا نہیں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, یہاں پر نہیں دفن ہونے دیں گے ان کو. بہرحال ان کو جنت البقیع میں کہیں ان کو ایک جگہ پہ وہ دفنا دیا گیا. اب ہوا یہ کہ 3 دن میں کوئی حکومت نہیں, خلیفہ وقت شہید ہو چکے ہیں, اب کیا ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سارے معاملات کو دیکھ کے یہ تھے کہ اب یہ لوگ مجھے آ کر مجبور کریں گے
کہ خلافت تمہاری,
خلافت کے لیے. تو وہ اپنا وہاں سے مدینہ سے کچھ فاصلے کے باغ تھا, 3-4 کلومیٹر دور, جد میں وہاں چلے گئے تھے اس سارے جھمیلے سے نکل کر. ان کو معلومات ہو گئی کہ حضرت علی وہاں پر ہیں, اب یہ حضرت علی کے پیچھے چل پڑے. وہاں گئے, حضرت علی سے بات کی اور حضرت علی کو انہوں نے مجبور کیا, اور مدینہ کے لوگوں نے بھی پھر جا کر ان سے بات کی اور سمجھایا کہ اب اس وقت تو ہم بغیر کسی خلیفہ کے ہیں, اور یہاں پہ تو طوائف الملوک ہی چھا گئی ہے, مطلب یہی لوگ دن دنا پھر رہے ہیں, تو کوئی ایسا آئے گا جو جس یہ معاملات کرے. تو اب حضرت علی رضی اللہ کو باہمی مشورے سے مدینہ کے لوگوں نے ملا کر خلیفہ بنا دیا. اب حضرت علی رضی اللہ خلیفہ وقت مقرر ہو گیا. وہ جو 800 لوگ آئے تھے انہوں نے بھی حضرت علی پر بیعت کر دی, ان کا تو مطالبہ یہی تھا کہ